تائید و تبصرہ مریک مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم، ہیڈنگ ہے ایک نیا اصلاحی ادارہ۔ لاہور کے ایک معزز دینی ماہنامہ میساک سے یہ معلوم کر کے دلی خوشی ہوئی کہ وہاں چند ذی فہم و بصیرت مخلصوں کی سعی و اہتمام سے ایک نئے دینی ادارہ کی بنیاد بالکل صحیح اصول پر پڑ رہی ہے۔ یہ حضرات زیادہ تر جماعت اسلامی سے نکلے ہوئے ارکان ہیں، اور یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ان غلطیوں سے محفوظ رہیں گے جن کا خوب تجربہ انہیں جماعت مذکور میں شامل رہ کر ہو چکا ہے۔ ادارہ کے ایک بانی مولانا امین احسن اصلاحی کی یہ بات آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ جماعتیں اور تنظیمیں قائم تو ہوتی ہیں اصلاً کسی اعلیٰ اور برتر نسب العین کے لیے، لیکن قائم ہو جانے کے بعد وہ رفتہ رفتہ از خود نسب العین اور مقصد بن جاتی ہیں، اور اصل نسب العین غائب ہو جاتا ہے۔ یہ صدق کے مسلک کی، یہ صدق جو رسالہ تھا مولانا عبد الماجد دریابادی کا، یعنی ماہنامہ تھا ان کا پرچہ، یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہ صدق کے مسلک کی 100% ترجمانی ہے۔ مولانا اصلاحی کی تقریر کا یہ ٹکڑا بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ارباب اقتدار کی ہر بات کو ہدف تنقید بنا لینا، یہاں تک کہ ان کے خیر کو بھی شر قرار دے لینا، اور اس کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ جانا کہ دوسروں کی برائیاں بھی ان کے کھاتے میں ڈال دینا، نہ عقل و منطق کی روح سے جائز ہے اور نہ اسلام کی روح سے۔ یہ اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو جانے کی علامت ہے۔ اور پاکستان کی، یعنی آگے بریکٹ میں لکھا ہے ہندوستان نہیں، جماعت اسلامی کو شدید ترین نقصان شاید اسی چیز نے پہنچایا ہے۔ اللہ ہم کو پچھلی غلطیوں سے سبق لینے کی توفیق دے اور راہ اصلاح و ہدایت پر مستقیم رکھے۔ آگے انہیں ہیڈنگ دیا ہے خدمت دین کی گنجائش۔ پاکستان کے دینی ماہنامہ میساک لاہور سے نئی دینی اور اجتماعی تنظیم کے سلسلے میں آخر میں اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ پیش نظر تنظیم ہرگز الجماعت کے حکم میں داخل نہ ہوگی۔ یہ قرارداد تاسیس کے جو آخری پیراگراف میں سے انہوں نے کوٹ کیا ہے، الجماعت کا مقام ہماری دانست میں امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے۔ دین کی خدمت ایک نہایت وسیع و عریض کام ہے اور اس کے گوشے بے شمار ہیں۔ ہم ان تمام جماعتوں اور اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کسی بھی گوشے میں دین کی خدمت کا کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ تعاون و تائید ہی کا ہوگا۔ بات اصلاً بہت موٹی اور بالکل صاف واضح ہے، یعنی وہ جو قرارداد تاسیس کی کوٹیشن تھی وہ ختم ہوئی، اب آگے مولانا خود لکھ رہے ہیں۔ بات اصلاً بہت موٹی اور بالکل صاف و واضح ہے، لیکن اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے۔ دین و امت کی خدمت کے اتنے پہلو ہیں اور خدمت کے لیے گنجائش اتنی ہے، اگر نفسانیت کو چھوڑ کر تھوڑے سے بھی عزم و حوصلہ کے ساتھ خدمت کا ارادہ ہو تو خلوص اور فہم سلیم سے کام لینے والا ہر فرد امت اس کے اندر کھپ سکتا ہے، اور باہمی مناقشہ سے جو اب تک بڑا سنگ راہ بنا ہوا ہے نجات پا کر ہر گروہ اپنے مذاق و استعداد کے لحاظ سے سچا خادم دین بن سکتا ہے۔ یہ کوٹیشن ہے میساک لاہور جنوری 1967 سے بحوالہ صدق جدید 17 نومبر 1967۔ آگے اسی پر تبصرہ اور تائید ہے مولانا عبد الباری ندوی مرحوم کی طرف سے، لکھتے ہیں فرنگی ساخت کی جماعت سازی اور اس کی فتنہ سامانی۔ تازہ میساک میں زیادہ تر پرانی جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے حضرات جو ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، اور جس کا ہمارے صاحب صدق اور ہمارے حضرت صاحب صدق نے بھی خیر مقدم کیا ہے، اس کی تفصیلات معلوم ہوئی۔ آپ کی تقریر کی جس بات کی صاحب صدق نے داد دی ہے، میں بھی اسے ہی سب سے زیادہ قابل داد اور آب زر کیا آب جواہر سے لکھنے کے قابل پاتا ہوں۔ میں تو فرنگی ساخت کی جماعت سازیوں کے عین خمیر ہی میں اس فساد کو داخل جانتا ہوں، اور علل اعلان کہا کرتا ہوں کہ یہ افتراق سازی کی بنیاد ہوتی ہے۔ انبیاء کا طریق یہ ہے کہ صاحب دعوت و عزیمت اپنی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے اور بلا کسی مصنوعی جماعت سازی کے جو لوگ برضا و رغبت اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں بس وہی حزب اللہ بن جاتے ہیں، اور قواعد و ضوابط اور کثرت رائے وغیرہ کی بحث کے بغیر جب تک وہ دائی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تبھی خیریت رہتی ہے۔ باقی جہاں تک اقلیت و اکثریت وغیرہ کی رائے شماری اور صدر اور سیکرٹری اور چندہ بازی وغیرہ کے جدید فرنگی طریقے داخل ہوئے بس پھوٹ یقینی ہے، تو ایسی صورت میں جیسا آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے بالکل نفسیاتی طور پر جماعت مقصود بن جاتی ہے اور اصل مقصود غائب ہوتے ہوتے بمنزلہ صفر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب تک غیر معمولی اخلاص و للہیت کم و بیش تمام افراد جماعت میں نہ ہو، جماعتی عصبیت و رقابت اس جماعت سازی کا لازمہ ہے۔ مجھے تو ہمیشہ الہ آباد کے عارف اکبر کا یہ عارفانہ شعر برابر یاد آتا رہتا ہے، جس کے ذریعے اس طرز کی جماعت سازیوں کے آغاز ہی میں انہوں نے آگاہ فرما دیا تھا، کریمہ ببخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ۔ اور یہ سراپا ناکارا اپنے بارے میں لکھتے ہیں، اور یہ سراپا ناکارا ان حضرات سے یہی عرض کرتا رہتا ہے کہ اپنی جماعتوں کو توڑ دیں کہ ان میں سے انجام کسی ایک کا بھی بخیر نہ ہوا تو بالآخر صدارت کو دو صدروں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ مولانا اصلاحی کے نام ایک خط سے ماخوذ۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلے عقائد یا بنیادی تصورات بیان ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم اسلامی کے بنیادی دینی تصورات یعنی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں۔ تنظیم اسلامی کے بنیادی دینی تصورات یعنی عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں، جن کی روح سے ہر عاقل و بالغ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت پر لازم ہے کہ وہ نمبر ایک پورے شعور و ادراک کے ساتھ اقرار کرے کہ آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی ہی و قبل تو جمیع احکامی ہی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے، اور قبول کرتا ہوں اس کے جملہ احکام، اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے، اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخر پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اب اس کی ان دونوں جملوں کی یعنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے جو سٹیٹمنٹس اوپر نقل کی گئی ہیں اب ان کی تشریح ہے۔ اسلام کی اساس ایمان پر قائم ہے، اور ایمان کی تعبیر کے لیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے مندرجہ بالا الفاظ جو سلف سے منقول ہیں حد درجہ موضوع بھی ہیں اور نہایت جامع و معنی بھی۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے کورنگ ایوری تھنگ، اور معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے باہر کی کسی چیز کو انٹر نہیں ہونے دیتے، منع کرنے والے۔ اس لیے کہ ان میں ایمانیات کی تفصیل کے علاوہ دو اہم اور بنیادی نقطے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان زبانی اقرار جو اس قانونی ایمان یعنی اسلام کا رکن اولین ہے، جس پر تمام دنیاوی معاملات کا دار و مدار ہے اور جس پر اسلامی حیات اجتماعی کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور تصدیق قلبی جس پر اس حقیقی ایمان کا دار و مدار ہے جس کی بنا پر آخرت میں کوئی شخص مومن قرار پائے گا، دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ علمی اور نظری اور اصولی اعتبار سے ایمان حقیقتاً ایمان باللہ ہی کا نام ہے، بقیہ تمام ایمانیات اسی اصل کی فروع اور اسی اجمال کی تفصیل ہیں۔ چنانچہ ایمان بالآخرت بھی اللہ تعالیٰ کی صفات حکمت و عدل کا مظہر ہے، اور ایمان بالرسالت بھی اس کی صفات ربوبیت و ہدایت کی ہی کی توسیع، اور ایمان بالرسالت بھی اس کی صفات ربوبیت و ہدایت ہی کی توسیع یعنی ایکسٹینشن۔ آگے پھر اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ الاحد ہے یعنی ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا، چنانچہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیار میں، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے، نہ ہم کف، نہ ہم سر ہے، نہ ہم پلہ، نہ ضد ہے، نہ ند، نہ مثل ہے، نہ مثال۔ وہ الصمد ہے یعنی وہ پورے سلسلہ کون و مکان کا مبدع بھی ہے یعنی اوریجنیٹ کرنے والا، اور موجد بھی، خالق بھی ہے اور باری بھی، سانع بھی ہے اور مصور بھی، اور اسی کی توجہ اور عنایت اسے تھامے ہوئے ہے بھی ہے اور قائم کیے ہوئے بھی۔ وہ پاک اور منزہ و مبرہ ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر غلطی اور ہر کوتاہی سے، گویا وہ سبوح بھی ہے اور القدوس بھی، اور جامع ہے تمام محاسن و کمالات کا اور ہر خیر اور خوبی کا بدرجہ بدرجہ تمام و کمال، گویا وہ الغنی بھی ہے اور الحمید بھی۔ کسی کو کوئی قوت و طاقت حاصل نہیں بجز اس کے اذن و اجازت کے، گویا وہ العلیش بھی ہے اور العظیم بھی ہے اور المتعال بھی ہے اور الکبیر و الکبیر المتکبر بھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور اس کی ماہیت اور کنہا کو کوئی نہیں جان سکتا، اور اس کی معرفت کی واحد راہ اس کے اسماء و صفات کے واسطے ہی سے ہے، چنانچہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اور اگرچہ متعین طور پر اس کے اسماء حسنہ وہی ہیں جو قرآن اور حدیث نبوی میں وارد ہوئے، اسی طرح وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے، جن میں سے اہم ترین آٹھ ہیں یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سما، بصر، کلام اور تکوین۔ چنانچہ وہی الحی بھی ہے اور القیوم بھی، السمیع بھی ہے اور البصیر بھی، علی کل شیء قدیر بھی ہے اور بکل شیء علیم بھی، فعال لما یرید بھی ہے اور انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی شان کا حامل بھی۔ مزید برآں، اس کی جملہ صفات اس کی ذات ہی کے مانند مطلق و لا متناہی ہیں نہ کہ محدود و مقید، اور قدیم ہے نہ کہ حادث، اور ذاتی ہیں نہ کہ کسی کی عطا کردہ۔ فرشتے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے نور سے تخلیق فرمایا، وہ صاحب تشخص وجود کے حامل ہیں نہ کہ مجرد قواعد طبعیہ، نیچرل فورسز آف دا نیچر۔ ان کا نہ مذکر ہونا معلوم ہے نہ مؤنث، وہ خدا سے قرب ضرور رکھتے ہیں لیکن الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں بارگاہ خداوندی سے ملے، وہ اللہ کے احکام کی تنفیذ بھی کرتے ہیں اور خالق و مخلوق کے مابین پیغام رسانی بھی۔ چنانچہ وہی انبیاء اور رسل تک وہی لاتے رہے ہیں، ان کی تعداد بے شمار ہے لیکن چار بہت مشہور بھی ہیں اور جلیل القدر بھی، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابوں میں سے بھی چار ہی معلوم و معروف ہیں، یعنی تورات جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی، اور زبور جو حضرت داود کو عطا ہوئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ جو اللہ کی آخری کتاب اور نوع انسانی کے نام اللہ کا آخری اور مکمل پیغام ہے، جس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہ ہوگی، اور جو مم و ان محفوظ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ باقی تینوں کتابیں رد و بدل اور تغیر و تحریف کا ہدف بن چکی ہیں، گویا اب قرآن ہی ان کا مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پیغمبروں کو صحیفے عطا ہوئے، جن میں سے کچھ اب دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، باقی محرف اور مبدل ہیں یعنی چینجڈ ہیں۔ اللہ کے رسول نوع انسانی کے وہ برگزیدہ افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً چنا اور پسند فرمایا۔ وہ انسانیت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے اور سب گناہ سے پاک یعنی معصوم تھے، ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن مجید میں جن کے نام مذکور ہیں ان کے سوا کسی اور کو یقین کے ساتھ نبی یا رسول قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں سے پانچ حد درجہ اولو العزم اور نہایت عالی مرتبہ ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے بعض کو بعض پہلوؤں سے جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن جملہ انبیاء و رسول پر فضیلت کلی سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر الرسل بھی، اور جن کے بعد وحی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کلی طور پر بند ہو چکا۔ انبیاء و رسل کی تائید و تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ عام مادی ضوابط کو عارضی طور پر معطل کر کے گویا عادی قوانین کو توڑ کر اپنی آیات ظاہر کرتا اور معجزات دکھاتا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار حصے معجزے عطا ہوئے، لیکن آپ کا اہم ترین اور عظیم ترین معجزہ معنوی ہے، یعنی قرآن حکیم۔ یوم آخر، یوم آخر وہ دن ہے جس میں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر عدالت خداوندی میں محاسبے اور جزا و سزا کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے، جس کے نتیجے میں یا جنت میں داخلہ ہوگا یا جہنم میں۔ اس دن اقتدار مطلق اور اختیار کلی صرف اللہ واحد و قہار کے ہاتھ میں ہوگا، نہ کسی کو کسی جانب سے کوئی مدد مل سکے گی، نہ کوئی کچھ دے دلا کر چھوٹ سکے گا، نہ کوئی سفارشی خدا کی پکڑ سے بچا سکے گی۔ انبیاء و رسل، صلحاء و اتقیاء، ملائکہ و ارواح، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ کے اظہار و اعلان اور ان کے اعزاز و اکرام کے لیے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور گناہ گار اہل ایمان کے حق میں ان کی شفاعت قبول بھی ہوگی، لیکن نہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کچھ کہیں گے اور نہ ہی اللہ کی صفت عدل باطل ہوگی۔ تقدیر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ کی ابذات ہو رہی ہے۔ تقدیر کے خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کہ بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکے۔ لہذا یہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کو بھلا لگے یا برا، اللہ کے اذن ہی سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اللہ کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے۔ مزید برآں، وہ عالم ما کانا و ما یکون بھی ہے، چنانچہ اس پورے سلسلہ کون و مقام میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے، اگرچہ اس کا یہ علم جبر محض کو مستلزم نہیں۔ گویا ایمان بالقدر دلاسر اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مضمرات و مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے۔ بعد سے بعد الموت سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، نفخہ اولا ہوگا جس کے نتیجے میں کائنات کا پورا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سب پر ایک عمومی موت طاری ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ کا اذن ہوگا تو نفخہ ثانیہ ہوگا اور سب جی اٹھیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ یعنی پہلے الف تھا، الف کیا تھا؟ یعنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی وضاحت تھی، اب بے آ رہا ہے کلمہ طیبہ کی وضاحت۔ بے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جملہ مزمرات و مقدرات کے فہم و شعور کے ساتھ گواہی دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تشریح، اس شہادت کے جزو اول کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سب کا خالق، پروردگار، مالک اور تکوینی و تشریح حاکم صرف اللہ ہے۔ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، گویا الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، تخلیق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا، اور لہ الملک ولہ الحمد، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ اس حقیقت کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی، کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا، فریاد رس اور حامی و ناصر نہ سمجھے، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار ہے ہی نہیں۔ نمبر دو، اللہ کے سوا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے تقویٰ اور خوف نہ کرے، کسی پر توکل نہ کرے، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک تنہا وہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زور آور بھی نہ سمجھے کہ اس کی سفارش قضائے الہی کو ٹال سکتی ہو، کیونکہ اللہ کی سلطنت میں سب بے اختیار رعیت ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کو نظر نہ دے، اور کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ تنہا ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ، مالک الملک اور مقتدر اعلی تسلیم نہ کرے، کسی کو با اختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز نہ سمجھے، کسی کو مستقل بالذات شارع یعنی شریعت دینے والا اور قانون ساز نہ مانے، اور ان تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے جو ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت اور اس کے قانون کی پاسداری میں نہ ہو، کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے، اس کے سوا کسی کو مالکیت اور حاکمیت کا حق نہیں پہنچتا۔ نیز اس عقیدے کو قبول کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان اپنی آزادی و خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی خواہش نفس کی بندگی چھوڑ دے، اللہ کا بندہ بن کر رہے جس کو اس نے الہ تسلیم کیا ہے، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک و مختار نہ سمجھے، بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے اعضاء اور اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے امانت سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار جواب دہ سمجھے، اور اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ اور تصرفات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ اسے قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند کو اور اپنی ناپسندیدگی کا معیار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنائے، اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو اپنی تمام سعی و جہد کا مقصود اور اپنی پوری زندگی کا محور ٹھہرائے، گویا اللہ تعالیٰ ہی اس کا محبوب حقیقی اور مطلوب اصلی بن جائے۔ نمبر 11، اپنے لیے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت اور تمدن میں، معیشت اور سیاست میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت تسلیم کرے، اور ہر اس طریقے اور ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ اس شہادت کے جزو شانی سے واضح ہوتا ہے، یعنی شہادت کا جزو اول اشہد لا الہ الا اللہ، اور جزو ثانی اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اس شہادت کے جزو ثانی سے واضح ہوتا ہے کہ سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حیثیت کے اعتبار سے آپ ابدیت کاملہ کے مقام پر فائز ہیں، اور آپ کی اس حیثیت کے علم و اعتراف سے شرک کی ان جملہ اقسام کا کامل سدے باب ہو جاتا ہے جن میں سابقہ امتیں اپنے اپنے انبیاء و رسول کے فرد احترام، شدت عقیدت اور غلو محبت کے باعث ملوث ہو گئیں، اور دوسری حیثیت کے اعتبار سے آپ کے فرق مبارک پر ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج بھی ہے، اور آپ کے دست مبارک میں شہنشاہ ارض و سما کی جانب سے اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین حق کا فرمان شاہی بھی، گویا سلطان کائنات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو جس آخری نبوت کے ذریعے سے مستند ہدایت نامہ اور ضابطہ قانون بھیجا گیا، اور جس کو اس ضابطے کے مطابق کام کر کے ایک مکمل نمونہ قائم کر دینے پر مامور کر دیا گیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امر واقعی کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ انسان کو جملہ مخلوقات میں شدید ترین محبت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہو اور آپ کی اطاعت اور اتباع ہی زندگی کا اصل طریق بن جائے. گویا نمبر ایک, انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چون و چرا قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. نمبر دو, اس کو کسی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے لیے اور کسی طریقہ کی پیروی سے روک دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو کہ اس چیز کا حکم یا اس چیز کی ممانعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی مستقل بذات پیشوائی اور رہنمائی تسلیم نہ کرے. دوسرے, انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہو, نہ کہ ان سے آزاد. اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت اور سند اور مرجع قرار دے. مرجع یعنی لوٹنے کی جگہ. جو خیال یا عقیدہ یا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے اختیار کرے, جو اس کے خلاف ہو اسے ترک کر دے, اور جو مسئلہ بھی حل طلب ہو اسے حل کرنے کے لیے اسی سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کرے. نمبر پانچ, تمام عصبیتیں اپنے دل سے نکال دیں, خواہ وہ شخصی ہوں یا خاندانی یا قبائلی اور نسلی یا قومی اور وطنی یا فرقی اور گروہی. کسی کی محبت یا عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کی محبت اور عقیدت پر وہ غالب آ جائے یا اس کی مد مقابل بن جائے. نمبر چھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی شخص کو نہ کسی بھی معنی میں نبی یا رسول سمجھے, نہ معصوم, اور نہ ہی کسی کا یہ منصب اور مرتبہ سمجھے کہ اس کے ماننے پر انسان کا مومن و مسلم سمجھا جانا منحصر ہو. نیز اس کے متضمنات کی حیثیت سے یہ بھی لازم آتا ہے, یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ نے جو نظام خود قائم فرمایا اور جو خلافت راشدہ کے دوران بتمام و کمال قائم رہا وہی دین حق اور نظام اسلامی کی صحیح ترین اور واحد مسلمہ تعبیر ہے. گویا خلافت راشدہ فی الواقع خلافت علی منہاج النبوہ تھی, اور خلفائے اربع یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفائے راشدین و مہدیین ہیں جن کی سنت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں حجت کا درجہ رکھتی. یہ یقین رکھا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تعلیم و تزکیہ اور تربیت سے براہ راست فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی, من حیث الجماعت پوری امت میں افضلیت مطلقہ کے حامل ہیں, حتیٰ کہ کوئی غیر صحابی کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا. ان کی محبت جزو ایمان ہے, ان کی تعظیم و تاخیر دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تاخیر ہے, اور ان سے بغض و عداوت اور ان کی تحقیر و توہین دراصل در حقیقت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت اور آپ کی تحقیر و توہین ہے. ان کے مابین جزوی فضیلت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں, لیکن فضیلت کلی متعین طور پر اس طرح ہے کہ تمام صحابہ میں ایک اضافی درجہ فضیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بیت رضوان کو, پھر ان پر ایک مزید درجہ فضیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بدر کو, پھر ان پر ایک درجہ اور فضیلت کے حامل ہیں حضرات اشرہ مبشرہ, اور ان میں فضیلت مطلقہ حاصل ہے حضرات خلفاء اربع کو جن کی افضلیت علی ترتیب الخلافت ہے, یعنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر درجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, پھر مقام ہے حضرت عثمان غنی کا, اور پھر مرتبہ ہے حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مزید برآں, صحابہ کرام کل کے کل عدول ہیں, اور ان کے مابین اختلاف اور نزاع نفسانیت کی بنا پر نہیں بلکہ خطائے اجتہادی کی بنا پر ہوا. چنانچہ مشاجرات صحابہ کے باب میں محتاط ترین روش تو یہ ہے کہ کف لسان سے کام لیا جائے اور کامل سکوت اختیار کیا جائے, تاہم کوئی حقیقی اور واقعی ضرورت ہی لاحق ہو جائے تو ایک کو مصیب یعنی صحیح موقع پر اور دوسرے کو مخطی یعنی راہ خطائے اجتہادی پر تو قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو بھی سب و شتم یا الزام و اتہام کا ہدف بنانا جائز نہیں ہے۔ جیم، ہر قسم کے کفر اور جملہ انواع و اقسام کے شرک اور تمام رذائل و ذمائم اخلاق سے شعوری طور پر اعلان برات کرے بہیں الفاظ کے، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئن وانا عالم بھی واستغفر کا لما لا عالم بھی تبت عنہ وتبرات من الکفر والشرك والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا۔ میں یعنی اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کسی کو جانتے بوجھتے شریک کروں اور تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اگر کبھی بے سمجھے بوجھے ایسا ہو جائے، اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر نوع کے کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغل خوری سے، بے حیائی کے کاموں سے، بہتان ترازی سے اور جملہ نافرمانیوں سے۔ ایمان کی طرح کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کفر حقیقی، کفر قلبی، اور دوسرے کفر قانونی یا کفر ظاہری۔ کفر حقیقی یا کفر قلبی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت اور نافرمانی پر ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک اس کفر یا کفر شرعی کا تعلق ہے جس کی بنا پر کسی کی تکفیر کر کے اس کا رشتہ ملت اسلامی سے منقطع کر دیا جائے، تو وہ ضروریات دین میں سے کسی کے انکار ہی سے لازم آتا ہے، مجرد بے عملی یا نافرمانی حتیٰ کہ کبائر کے ارتکاب سے بھی لازم نہیں آتا۔ یہ تکفیری فکر کی نفی ہے۔ اسی طرح شرک کی بھی بے شمار اقسام ہیں، بعض شرک اعتقادی ہیں اور بعض عملی، بعض جلی ہیں اور بعض خفی، بعض تاہم جملہ انواع اقسام کے شرک کا ایک احصاء اور احاطہ اس طرح ممکن ہے، ایک شرک فی ذات ہے، یعنی یہ کہ کسی کو کسی اعتبار سے اللہ کا ہم جنس یا ہم کف بنا دیا جائے، جس کا کامل رد ہے سورہ اخلاص میں۔ دوسرے شرک فی صفات ہے، یعنی کسی کو کسی صفت کے اعتبار سے اللہ کا مثل یا مثیل بنا دیا جائے، جس کا نہایت مکمل سد باب ہے آیت الکرسی میں۔ اور تیسرے شرک فی الحقوق ہے، جس کی جامع ترین تعبیر شرک فی العبادت ہے، جس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ سے بڑھ کر یا اس جتنا محبوب اور مطلوب ہو جائے، اور یہ بھی کہ کسی کو علی الاطلاق مطاع مان لیا جائے، یعنی اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد تسلیم کر لی جائے، اور یہ بھی کہ عام مادی قانون اور ظاہری قواعد و ضوابط کے دائرے سے باہر کسی سے استعانت اور استمداد اور استغاثہ کیا جائے، یا اس سے دعا کی جائے اور اسے پکارا جائے، عام مادی قوانین کے تحت بھی اگر کسی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ ماز اپنی قوت اور ارادے سے کسی کو نفع یا ضرر پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرک فی صفات کی ایک قسم یعنی شرک فی القدرت اور شرک فی التصرف ہوگا۔ مزید برآں، شرک کی اسی نوع کے ذیل میں آتے ہیں ریا، سما یعنی کسی کو دکھانا، کسی کو سنانا بھی، اور کسی کے لیے کسی بھی نیت سے ان مراسم عبودیت کو بجا لانا بھی، جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، جیسے سجدہ اور نظر۔ رذائل و ذمائم میں اخلاق کی مکمل فہرست دینا ممکن نہیں، تاہم اگر انسان ان سے اجتناب کرے جو اوپر بیان ہوئے، تو دوسروں کا سد باب خود بخود ہو جائے گا۔ دال، سابقہ زندگی کے تمام گناہوں سے نہایت الحاح و زاری سے بارگاہ خداوندی میں مغفرت کا طلبگار ہو، اور آئندہ کے لیے کامل اور خلوص و اخلاص کے ساتھ توبہ کرے ان الفاظ کے ساتھ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیہ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب۔ یعنی میں اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں تمام گناہوں پر، خواہ میں نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا غیر ارادی طور پر، اور خواہ چھپ چھپا کر کیے ہوں خواہ اعلانیہ طور پر، اور خواہ وہ میرے علم میں ہوں اور خواہ میرے علم میں نہ ہوں۔ اے اللہ، تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا اور تمام گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ تشریح، توبہ صرف زبان کے کلمات توبہ کے ادا کر دینے یا ان کے ورد یا وظیفہ بنا لینے کا نام نہیں، بلکہ گناہ پر حقیقی ندامت اور واقعی پشیمانی اور معصیت کے سے کلی اجتناب کے عزم مصمم کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں رجوع کرنے اور گناہ و معصیت کو بالفعل ترک کر دینے کا نام ہے۔ یہ تین شرائط ان کوتاہیوں کے ضمن میں کافی ہیں جو حقوق اللہ کے باب میں ہوں۔ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے معاصی کے لیے ایک چوتھی اضافی شرط یہ ہے کہ جس کسی پر زیادتی ہوئی ہو اس کی تلافی کی جائے یا اس سے معافی حاصل کی جائے۔ بنا بری توبہ کی صحت کے لیے لازم ہے کہ جو شخص تنظیم اسلامی میں شمولیت کا خواہاں ہو وہ نمبر ایک جملہ فرائض دینی کی پابندی اختیار کرے اور تمام کبائر سے فی الفور مجتنب ہو جائے، بالخصوص ارکان اسلام کی پوری پابندی کرے، چنانچہ نماز قائم کرے۔ مردوں کے لیے التزام جماعت بھی ضروری ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، صاحب نصاب ہو تو باقاعدہ حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرے، اور صاحب استطاعت ہو اور تاحال حج بیت اللہ نہ کیا ہو تو فوراً نیت کرے اور جلد از جلد فریضہ حج ادا کرے۔ نمبر دو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ اتباع کرے اور ایسی تمام بدعات اور رسومات کو ترک کر دے جن کا ثبوت قرون مشہود اللہ بالخیر سے میں نہ ملتا ہو۔ قرون مشہود اللہ بالخیر سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف اشارہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو لوگ جو اس کے بعد آئیں گے یعنی دور صحابہ، اور پھر ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی دور تابعین۔ تشریح، ان بدعات و رسومات کا زیادہ زور شادی بیاہ، پیدائش، حقیقہ، ختنہ، سالگرہ، فوتیدگی کے تہواروں کے موقع پر ہوتا ہے۔ ان سب میں لازم ہوگا کہ اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ قرون اولیٰ کے مطابق بنایا جائے اور بعد کے اضافوں کو ترک کر دیا جائے۔ نمبر تین، اپنی معاشرت میں جملہ اسلامی احکام کی پابندی کرے، خصوصاً ستر اور حجاب کے شرعی احکام پر عمل پیرا ہو۔ نمبر چار، اگر کوئی ایسا ذریعہ معاش رکھتا ہو جو معصیت فاحشہ کے ذیل میں آتا ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، سود، زنا، شراب، رقص و سرور، شہادت زور، رشوت، خیانت، جوا اور سٹا وغیرہ، تو اسے ترک کر دے۔ تشریح، اس بات کا بظاہر احوال تو کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ جو تنظیم اسلامی میں شمولیت کے خواہاں ہوں ان کی معاش، چوری یا ڈاکہ، شراب کی تیاری یا اس کی فروخت وغیرہ، عصمت فروشی یا رقص و سرور ایسے کبھی کاموں سے متعلق ہوں۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ ایسے کسی کاروبار سے متعلق کسی فرد کو اصلاح کی توفیق دے تو یہ بھی اس کی رحمت سے بعید نہیں۔ بہر صورت ان تمام کاموں کی حرمت اور قباحت و شناعت ہمارے معاشرے میں معلوم و معروف ہے۔ البتہ بعض حرام چیزیں کچھ اس طرح ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہو گئی ہیں کہ عام لوگ یا تو ان کی قباحت سے ہی آگاہ نہیں ہے یا انہیں کسی مجبوری کے عذر کی بنیاد پر ان کو اپنے لیے مباح کر لیا ہے۔ ان میں سے مکروہ ترین چیز سود، جس سے باز نہ آنے پر قرآن حکیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان جنگ کی وعید سناتا ہے، اور دوسرے نمبر پر رشوت اور سرکاری حیثیت اور اختیارات کا ناجائز استعمال، اور ان پر مستزاد ہیں بے و شرح کی بعض ناجائز صورتیں اور سرکاری محاصر، انکم ٹیکس ڈیوٹی وغیرہ سے بچنے کے لیے اخفاء اور کذب بکذب بیانی۔ ہمیں خوب اندازہ ہے کہ اس وقت جو خدا ناشناس اور عاقبت ناشنا نظام پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور پورا انسانی معاشرہ بحیثیت مجموعی جس فساد اخلاقی میں مبتلا ہے، اس کے پیش نظر ان تمام چیزوں سے کامل اجتناب نہایت مشکل اور صبر آزما کام ہے، لیکن تنظیم اسلامی جن مقاصد کے لیے قائم کی جا رہی ہے اس کے پیش نظر لازم ہے کہ اس سے عملی وابستگی کے لیے وہی لوگ آگے بڑھیں جو رخصتوں اور ہیلوں پر عمل کرنے کی بجائے عزیمت اور صبر و توکل کو اپنا شعار بنائیں، اور ہر اس ذریعہ معاش کو ترک کرنے کی کوشش کریں جس میں حرام کی آمیزش ہو۔ اس معاملے میں سر دست حسب ذیل تصریحات پر اکتفا کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، سود لینا اور دینا قطن حرام ہے، لہذا بینکوں یا دیگر اداروں میں نہ کبھی کوئی رقم کسی بھی غرض سے سود پر قرض لینا جائز ہے، نہ سیونگ اکاؤنٹ یا فکسڈ ڈپازٹ یا نقد رقم پر معینہ منافع کی کسی بھی دوسری صورت میں سرمایہ لگانا درست ہے۔ چنانچہ بینکوں سے صرف عام سروسز جیسے ترسیل زر یا لاکر سے انتفاع یا زیادہ سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر دو، کسی ایسے کاروباری ادارے کی ملازمت جائز نہیں جس میں سود کو غالب عنصر کی حیثیت حاصل ہو، جیسے بینک اور انشورنس کمپنیاں وغیرہ۔ نمبر تین، رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے، البتہ کسی ایسی صورت میں کہ کسی ظالم اہلکار یا صاحب اقتدار کو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے کچھ مجبوراً دینا پڑے تو اس کا شمار استحصال بالجبر میں ہوگا، رشوت میں نہیں۔ البتہ یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ نہ کوئی ناجائز انتفاع مطلوب ہو، نہ کسی سرکاری قانون اور پابندی سے بچنا مقصود ہو، اور نہ ہی کسی اور کے جائز حقوق پر زد پڑتی ہو۔ نمبر چار، سرکاری محاصل کے ضمن میں جتنی رعایتیں مروجہ قانون کے اندر اندر ممکن ہوں ان سے بڑھ کر کسی ایسی رعایت کو اختیار کرنا درست نہیں ہے جس میں کذب، فریب اور شہادت زور شامل ہوں۔ نمبر پانچ، کاروبار کی مختلف صورتوں میں سے بھی جن جن میں بیع فاسد یا جوئے یا سٹے یا احتکار وغیرہ کا عنصر شامل ہو اس سے بچنا لازم ہے۔ نمبر چھ، اگر کسی کے قبضے میں ایسا مال یا جائیداد ہو جو حرام طریقے سے آیا ہو جس میں حقداروں کے تلف کردہ حقوق شامل ہوں تو اس سے دستبردار ہو جائے اور اہل حقوق کو ان کے حق پہنچا دے، البتہ یہ عمل صرف اس صورت میں کرنا لازم ہے جبکہ حقدار بھی معلوم ہو اور وہ مال معلوم و متعین ہو جس میں ان کا حق تلف ہوا ہے، بصورت دیگر توبہ اور آئندہ کے لیے طرز عمل کی اصلاح کافی ہوگی۔ ہے گہرے احساس ذمہ داری کے ساتھ اعلان کریں کہ وہ ہر طرف سے یکسو ہو کر صرف اللہ کا ہو کر رہے گا، رضاء الہی اس کا مقصود و مطلوب ہوگی اور نجات و فلاح اخروی کا حصول ہی اس کا اصل نصب العین ہوگا، اور جس طرح اس کی نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی اسی طرح اس کے جسم و جان، مال و منال، حتیٰ کہ زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت و انا اول المسلمین۔ تشریح، ہر ذی شعور مسلمان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنی پوری زندگی اس کی کامل اطاعت میں دے دے جو لازماً اطاعت رسول ہی کے واسطے سے ہوگی۔ اسی رویے کا نام عبادت رب ہے جو ہر انسان سے اللہ کا پہلا مطالبہ ہے اور جس کی طرف نو انسانی کو دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، اور جو عذر قرآن جنوں اور انسانوں کا عین مقصد تخلیق۔ اس کے ساتھ ہی اس پر لازم ہے کہ اپنی صحت اور قوت، فرصت و فراغت، صلاحیت و استعداد، مال و دولت اور وسائل و ذرائع کا زیادہ سے زیادہ حصہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، احقاق حق اور ابطال باطل، دعوت اللہ اور تبلیغ دین، نصرت دین خدا اور رسول اور حمایت و اقامت دین اور شہادت حق علی الناس اور اظہار دین حق علی الدین کلہی کے لیے وقف کر دے، اور اس کے لیے محنت و مشقت، انفاق و ایثار، ترک و اختیار، ابتلاء و آزمائش، صبر و مصابرت، استقامت و مقاومت، الغرض ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے جملہ مراحل کے لیے مقدور بر ہمت و عظیمت کی راہ اختیار کرے۔ یہ تمام فرائض ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد اور مطابق وسعت و قوت عائد ہوتے ہیں، اور ان کی انجام دہی میں ہی بندے کی وفاداری کا اصل امتحان ہے۔ واو، اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور ان العہد کان مسئولہ کے بشر کو پیش نظر رکھتے ہوئے پورے احساس مسئولیت کے ساتھ عہد کرے کہ اپنے فرائض دینی کی انجام دہی کے لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ انا امرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ کے مطابق تنظیم اسلامی کے نظم کی پوری پابندی کرے گا۔ تشریح، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ تنظیم اسلامی نہ عام معنی میں دنیاوی یا سیاسی جماعت ہے اور نہ محدود مفہوم میں مذہبی تنظیم، بلکہ یہ ایک ہماگیر دینی جماعت ہے۔ لہذا اگرچہ یہ خیال کرنا تو غلطی ہی نہیں، عظیم گمراہی ہوگی کہ یہ اس الجماعت کے حکم میں ہے جس میں شمولیت اسلام میں دائرے اور جس سے علیحدگی کفر کے مترادف ہے، اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من شذ شذ فی النار، یعنی جو اس سے علیحدہ ہو گیا وہ علیحدہ ہی جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تاہم اس کے نظم کو عام معاشرتی و ثقافتی انجمنوں یا طبقاتی وہ پیشہ ورانہ تنظیموں یا سیاسی و قومی جماعتوں کے قواعد و ضوابط کی پابندی پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی اطاعت فی المعروف سموتات کے خالص اسلامی اور ٹھیٹھ دینی اصول کے مطابق تمام شرکائے تنظیم پر واجب ہے۔